أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. میلاد مسعود پیغمبر اعظم، رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و فرزند رسول اکرم حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تمام پیروان رسالت، ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. چونکہ عنوان اس مجلس کا برادران نے تجویز کیا تھا کہ جو کہ آفتہ وحدت بھی ہے میلاد حضرت کی مناسبت سے، ان ایام کو ایام وحدت بین مسلمین قرار دینا ایک رہبرانہ بصیرت اور قائدانہ بصیرت کا نتیجہ ہے. ہر چند جس طرح سے وحدت کو عملی طور پر پیش ہونا چاہیے تھا، یا عملی طور پر مسلمین کے درمیان وحدت برقرار ہونا چاہیے تھی، اس طرح سے یہ عمل میسر نہیں آیا. لیکن اس موقع سے یا اس مناسبت سے ہم ایک درس بھی لے سکتے ہیں کہ اختلاف ہے مسلمین کے درمیان کہ آیا ولادت حضرت 12 ربیع الاول کو ہے یا 17 کو ہے. امامیہ میں بھی بعض فقہا و علماء معتقد ہیں کہ 12 ہیں، اور غیر امامیہ خوب سب 12 ہی مانتے ہیں، لیکن وہ چیز جو معروف ہے امامیہ میں وہ 17 ہیں. 17 اور 12 کا جھگڑا یہ درحقیقت ایک نفسیات ہے. ہرچند تاریخی اختلاف ہے، لیکن 17 اور 12 کو اہمیت دینا کہ ایک 12 پہ ڈٹا ہوا ایک 17 پہ ڈٹا ہوا، چونکہ ہمارے نزدیک مہم میلاد ہے، اور میلاد سے بھی زیادہ مہم روز میلاد ہے، لہذا اس پہ زیادہ اصرار ہے اور اس پہ زیادہ حساسیت ہے روز میلاد. درحال ہی کہ مہم مولود ہے، نہ میلاد اور نہ روز میلاد. خواہ 17 ہو یا 12 ہو، مولود تو وہی مولود ہے. اگر 12 کو آئے ہیں تو بھی وہی مولود ہے، 17 کو آئے ہیں تو بھی وہی مولود ہے. جن کا رسول 12 کو متولد ہوئے ہیں وہ بھی اپنے رسول کی پیروی کریں، اور جن کے رسول 17 کو متولد ہوئے ہیں وہ بھی اسی رسول کی پیروی کریں. وہ رسول تو دو نہیں ہیں، رسول تو ایک رسول ہے، لیکن یہ ایک نفسیات ہے کہ بعض جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے کلام نورانی میں بھی یہ مطلب موجود ہے کہ قومیں جب شعوری طور پر اور فکری طور پر انحطاط و زوال کا شکار ہوں، پستی کا شکار ہوں، تو اصول چھوڑ کر فروع میں زیادہ دلچسپی ان کی بڑھ جاتی ہے. چار مطلب حضرت نے بیان فرمائے کہ قوموں کے زوال میں دخیل ہیں. ایک، اہل کو ترک کر کے نااہل کو ترجیح دینا، اور دوسرا، بنیادوں کو اور اساسی مسائل کو چھوڑ کر فرعی ثانوی مسائل کو اہمیت دینا. اور اس کی مثالیں فراوان ہیں، جیسے بس مسجد بنائی جاتی ہے مومنین کے لیے، مومنین کی جگہ نہیں ہوتی لیکن گنبد یا منارہ بہت بڑا بنا دیتے ہیں کعبے بیٹھنے کے لیے. منارے پہ تو کوئی نماز نہیں پڑھتا، وہاں کون چڑھ کون سکتا، وہ بنانا اتنا مشکل ہے وہاں پر. کعبوں کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے، مومنین کے لیے ذرا خیال نہیں ہوتا کہ جہاں مومن بیٹھے گا، جہاں نمازی آئے گا، اس کے لیے بھی کوئی اہتمام کیا جائے. لہذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ بنیاد چھوڑ کر فرعی مسئلے کو اور ثانوی مسئلے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. مہم مولود ہے، مہم ذات گرامی ہے، اب 17 ہو یا 12 ہو. اگر ہم میلاد کو اہمیت دیں اور روز میلاد کو اہمیت دیں، یہ خود باعث نزاع ہے، یہ خود جھگڑے کی جگہ ہے، یہاں دو فرقے بن جائیں گے. 12 کو ماننے والا فرقہ، یعنی 12 کو ماننے والے سے مراد یعنی 12 ربیع الاول کو، اور 17 کو، یہ رسول کی میلاد میں دو فرقے بن جائیں گے. لیکن اگر وہ جو اصل اساس ہے وہ مولود ہے، اگر مولود کو اہمیت دیں پھر فرق نہیں پڑتا، پھر مہم نہیں ہے. خواہ 12 کو متولد ہوئے تو بھی وہ ہمارے رسول ہیں، 17 کو متولد ہوئے تو بھی ہمارے رسول ہیں. اس وجہ سے یہ عنوان ان ایام کا آفتہ وحدت قرار دینا، یعنی تاریخ کے جھگڑوں سے نکال کر، میلاد کے چکر سے نکال کر مولود کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا کہ یہ مولود ایک سیرت ہے اور اسوہ ہے. لہذا قرآن کریم نے بھی کسی جگہ پر ذکر نہیں کیا کہ کب متولد ہوئے، اصلا کسی نبی کا سوائے ایک نبی کے، وہ بھی تاریخ نہیں بتائی، حضرت مسیح کی میلاد کے علاوہ کسی نبی کی ولادت کا ذکر ہی نہیں. کیوں؟ مولود ذکر کیے قرآن نے، سارے نبی متولد ہوئے لیکن قرآن نے سب مولود ذکر کیے ہیں. وہ ایک میلاد اس لیے ذکر کی کہ وہ بھی اعجاز تھا اور اس کے ذریعے سے بھی ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا مقصود تھا. باہر کیف ایام وحدت تقریباً آفتہ وحدت اپنے انتہا کو ہے، اور بجائے اس کے کہ دن بدن وحدت بین مسلمین کے لیے کوشش بیشتر ہو، کم رنگتر اور کمتر ہو رہی ہے، اور بعض اصلا اس کو اہمیت نہیں دیتے، ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ مسلمین کے درمیان اتحاد یا وحدت بھی کوئی ایسی چیز ہے جسے پیش کیا جائے یا جس کے متعلق سوچا جائے یا جس کی ضرورت ہے. بعض شاید اس کی ضرورت کے بھی قائل نہیں ہیں. ہمیں یاد ہے یہیں پر ایک مرحوم ہو گئے ہیں، بڑی بزرگ شخصیت تھے، انہوں نے اپنے درس میں لان کروائی جس نے بھی آفتہ وحدت مثلا یا وحدت بین مسلمین کے لیے جس نے کیا ہے اس کے اوپر لان کروائی باقاعدہ یہیں قم میں بیٹھ کر. یعنی نہ صرف ضرورت وحدت کو نہیں سمجھتے بلکہ تفرقے کو ضرورت سمجھتے ہیں، کہ وحدت کو مضر سمجھتے ہیں مسلمین کے لیے، ایک ایسی خطرناک چیز کے جس کا نہ ہونا ضروری ہے، واجب ہے. بلکہ فرق نہیں پڑتا اکا دکا افراد کے مختلف نظریات سے، مہم اصول دین ہیں اور منابع دین ہیں، قرآن ہیں. قرآن مجید نے اس مطلب کو دو طرح سے بیان کیا ہے، ایجابی اور سلبی لہجے میں، یعنی منفی اور مثبت دو بیان قرآن کے ہیں. اس میں ایک طرف رغبت دلائی وحدت کی طرف، الفت کی طرف، محبت کی طرف، مودت کی طرف، اور دوسری طرف سلبی لہجہ، یعنی وحدت کی جو مخالف صورت ہے، تفرقہ یا اختلاف، اس کی مذمت کی، وہ سلبی بیان ہے. یعنی ایک طرف رغبت ہے الفت و مودت کی، اور دوسری طرف سے مذمت ہے تفرقہ، اختلاف اور نزاع کی. ہر بیان سے، یعنی جتنی بھی صورتیں وحدت کے مقابلے میں بن سکتی ہیں، ان سب کی ایک ایک کر کے فہرستوار قرآن نے مذمت کی ہے. تفرقہ مت کرو، اختلاف مت کرو، نزاع مت کرو، جھگڑو مت. خوب، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو وحدت کے مقابلے میں یا اتحاد کے مقابلے میں ہیں. خصوصاً یہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ جیسا ان کے ذہنی فیوضات اور قلمی و علمی متعدد ہیں، اور ہر مطلب ان کا در حقیقت ایک باب ہے علم کا، نہ صرف ایک علمی مسئلہ ہے. شہید مطہری نے جو ابواب کھولے ہیں علمی، ان میں سے یہ بھی ایک نقطہ شہید نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ اسلام اور خصوصاً تشیع مذہب محبت ہے. اب یہ تو آپ کہتے ہیں کہ تازہ بات نہیں ہے، یہ تو ہر ذاکر خطیب کو پتا ہے کہ محبت و مودت و سب. نہ، شہید نے ایک اور زاویے سے اسلام کو اور تشیع کو دیکھا کہ مسلک مودت و محبت ہے، خصوصاً تشیع. کہ البتہ تشیع میں بھی ابھی ہمارا وہی کلامی ذہن ہے سب کا، کہ ہم نے تشیع اور اسلام کو علم کلام کے دروازے سے اور روزنے سے دیکھا ہوا ہے. اس میں دیکھیں تو تشیع فرقہ ہے اسلام کا ہی، لیکن اگر ہم منابع دین کی روح سے دیکھیں، ہم نہ علم کلام کی روح سے، منابع دین کی روح سے دیکھیں، یعنی قرآن اور احادیث و سیرت معصومین سے دیکھیں، اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات نورانی کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو تشیع فرقہ نہیں ہے، تشیع عنوان ہے، نہ فرقہ ہے، عنوان ہے تشیع، فرقہ نہیں ہے. خوب، ظاہر ہے جو چیز جس کے ہاتھ چڑھتی ہے وہ اس کو وہی بنا دیتا ہے. جب یہ تفرقہ بازوں کے ہاتھ چڑھا تو فرقہ بنا دیا انہوں نے، اس کو ملل و نہل والوں نے اس کو فرقہ بنا دیا، ورنہ تشیع فرقہ نہیں تھا، تشیع عنوان ہی خود اسلام ہے. یعنی اسلام کو اگر بہت سارے عنوان دیے جائیں جیسا کہ دیے، ان عناوین میں سے ایک عنوان اس کے لیے تشیع. لیکن باہر کیف، یہ عنوان تشیع کا جو اسلام کے لیے قرار پایا ہے، یا خود اسلام کا گرد دیکھیں، اس کی بنیاد محبت ہے، محبت بذات خداوند تبارک و تعالی، محبت اولیاء اللہ کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ، معصومین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، ائمہ اطہار کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ. وہ حتیٰ دیکھیں آپ یہ نقطہ، کہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ نقطہ قرآن میں، کہ تمام رسول آئے اور آ کر انہوں نے اپنی اپنی امتوں سے سب سے پہلا جملہ جو سٹیج پہ بیٹھتے ہی خطبہ جو انہوں نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، جو ہم پہلے ہی طے کر کے بیٹھتے ہیں سٹیج پر. ہر نبی وہ اس کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اجرت لینے نہیں آیا، میں ایسے اجیر نہیں ہوں، مزدوری کرنے نہیں آیا، فیس لینے نہیں آیا، اجرت نہیں لینے آئے. یہ مطلقہ تھا ان کا قول. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور امت کو خطاب کیا، اور یہی الہی جملہ جو ہر نبی کا موقف تھا، وہی پیغمبر اکرم نے جب بیان فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ، تھوڑا سا اضافہ ہے اس میں، باقی انبیاء کے جملے نہیں ہیں ایسے، سب نے کہا کہ ان اجری الا علی اللہ، وہ جو دوسرا حصہ ہے باقی انبیاء کے موقف کا وہ یہ ہے. لیکن پیغمبر اکرم نے اسے اس استثناء کو یہ نہیں کہا کہ میرا اجر خدا پر ہے، بلکہ البتہ ہے دوسری آیات میں، لیکن اس آیا میں فرمایا کہ الا المودۃ فی القربۃ. خوب، یہ مودت و محبت، اور وہ بھی آل رسول سے اور رسول کے اہل بیت سے، یہ اساس قرار پائی. یعنی اپنی اجر، تمام رسالت و نبوت و تبلیغ و ہر چیز کا اجر جو امت سے چاہا، وہ محبت فی القربا ہے. خب، اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، مودت فی القربا کو، جیسے کہا کہ جس کے ہاتھ جو چیز چڑھے اسے فائدہ اٹھاتا ہے. خب، یہ مودت فی القربا پیشہ وروں کے ہاتھ میں چڑھی، اسے پیسے کمانا شروع کر دیا پیشہ وری، جس کے ہاتھ جو چیز چڑھے وہ تو نہیں دیکھتا کہ اب اس میں مثلا اس کا کوئی تقدس ہے، اس کا تقدس پائمال نہ ہو. مودت فی القربا بھی ایک ذریعہ بن گیا معاش کا، مودت مودت کرو. یہاں ایک قانون ہے، عرفی بھی ہے، عقلی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، علمی بھی ہے، فلسفی بھی ہے، اور جس علم میں لے جائیں تقریباً قابل قبول ہے، ریاضی میں بھی ہے، کہ ہمیشہ دوست کا دوست دشمن ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. یہ علمی بھی قانون ہے، میں اس کو عرفی زبان استعمال کی ہے، عمدن کے سب کے لیے قابل فہم ہے. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اور دوست فارسی لفظ ہے، اردو نہیں ہے. ہم اسے اردو میں لے گئے ہیں جا کر, اسے رفیق کے معنی میں استعمال کیا ہے. فارسی میں دوستی محبت کو کہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کہے کہ من شمارا دوست دارم, تو یعنی مجھے آپ سے محبت ہے, نہ یہ کہ وہ آپ کا اردو دوست بن گیا ہے, نہ فارسی دوست ہے آپ کا, یعنی اسے آپ سے محبت ہے, آپ کو اسے محبت ہے. دوستی یعنی محبت. خب اگر سب محب اہل بیت ہیں, اور اجر رسالت یہ ہے, اور اجر رسالت اب میں کہوں گا بیچنے والے, رسول کی فیس بھی بیچنے والے, رسول کی اجر رسالت بیچنے والے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بوزر و چادر زہرا. بہت بچپن میں یہ شعر میں نے سنا تھا, جب شاید پڑھنا بھی مشکل ہوتا تھا کتاب اس وقت سنا تھا, لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بوزر و چادر زہرا. بھلے خوب یہ کیا چیز ہے, یہ کہاں بکتی ہے چادر زہرا؟ لٹتی ہوئی تو دیکھی ہے, چراتے ہوئے تو دیکھی ہے, چھنتے ہوئے تو دیکھی ہے, لیکن بکتی ہوئی نہیں دیکھی تھی. لیکن آج انسان ذرا آنکھ کھول کے دیکھے تو واقعی بکتی ہوئی بھی نظر آتی ہے. دیکھا ہے آپ نے چادر زہرا, لوٹنے والے اور تھے, بیچنے والے اور ہیں, فرق نہیں پڑتا کہ وہ چادر زہرا ہو یا چادر بنت زہرا ہو, لوٹنے والے اور بیچنے والے. ہر چیز بیچنا شروع کر دیں ہم, فروخت کرنا شروع کر, وہی جس سے منع کیا قرآن نے علماء یہود کو, لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, دین فروشی نہ کرو, بیچو نہیں دین کو. خب اس جب آیت قربت و مودت و محبت, یہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ پیچھے کم پڑ گئی, یہ تھوڑا سا آپ بزرگوار زحمت میں پڑھیں گے, لیکن یہ جگہ ہے, اگر تھوڑا کلوز ہو جائیں آپ آگے ہو جائیں, جگہ ہے تھوڑا سا آگے ہو جائیں. اللہم صل علی محمد. بارز معذرت, جگہ تنگ ہے ہماری, لیکن انشاءاللہ دل کھلے ہیں آپ کے. محبت بیچنا اور چیز ہے, محبت کرنا اور چیز ہے. جو مذہب واقع مذہب محبت ہے, اس میں محبت کے آثار کتنے نظر آتے ہیں. اگر واقع اہل بیت سے محبت ہے, وہ مجھے بھی اہل بیت سے محبت ہے, آپ کو بھی اہل بیت سے محبت ہے, تو قانون یہ کہتا ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. کیونکہ ادعائے محبت اور ہے, بیچنے کے لیے منڈی میں لے جانا محبت کو وہ اور چیز ہے, اور واقعا محبت کرنا اہل بیت سے یہ اور چیز ہے. اگر واقعا محبت ہے تو اس محبت کا ایک اثر ہوگا, وہ اثر یہ ہے کہ یوں نہیں کہ مجھے صرف محبت اہل بیت سے ہو, لیکن اہل بیت کے ماننے والوں سے محبت نہ ہو. اہل بیت کی محبت متعدی ہے, لازم نہیں ہے کہ صرف اہل بیت تک رک جائے. جس طرح خدا کی محبت خدا تک نہیں رہتی, خدائی تک آ پہنچتی ہے. محبت خدا متعدی ہے, جب کسی کو خدا سے محبت ہو, اہل معرفت کے بقول کہ بے جہان خرم از آنم کے جہان خرم از اوست, کہ مجھے یہ ساری دنیا اچھی لگتی ہے. کیوں؟ چونکہ خدا نے بنائی, جس نے بنائی ہے وہ میرا محبوب ہے, وہ محبوب کی بنی ہوئی چیز بھی محبوب ہے. محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. ماں کو بیٹے سے محبت ہے, اس کی رنگت جیسی بھی ہو ماں کو اچھی لگتی ہے. یوں تو نہیں ہے کہ بیٹا اچھا لگتا ہو رنگت اچھی نہیں لگتی. خدا کو بھی اپنی مخلوق سے محبت ہے. محبت کا ایک تقاضا ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پھر محبین اہل بیت سے بھی محبت ہونی چاہیے. مسلک مودت محبت اور مذہب محبت ہے اسلام. لیکن اسی اسلام میں آپ دیکھیں جو نفرت, کینہ, دشمنی, بدگمانی, سوء زن, یہ وہ سلبی بیانات ہیں قرآن کے جن سے روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا. مبادہ محبت کی جگہ نفرت لے لے, مودت کی جگہ کینہ لے لے. یہ انسان کی طبیعی خصوصیات ہیں محبت و نفرت, لیکن ان کو جہد دینے کی ضرورت ہے. محبت و نفرت کی مثال پانی کی طرح ہے. پانی کو اگر آپ راستہ دیں تو اس کو باغ میں لے جائیں, کھیت میں لے جائیں, باغچے میں لے جائیں, کہیں بھی. اس کو دیکھا ہوگا مالی یا کسان نالیاں بنا کے, نہریں بنا کر, جدول بنا کے پانی کہاں سے آتا ہے اور اس کو رخ دیتے ہیں, نہریں نکالتے ہیں اور نالیاں بنا کر اس کی کھیتوں میں اور باغوں میں اور گھروں میں لے جاتے ہیں. وہ پانی مفید ہوتا ہے, سیراب کرتا ہے, اس سے فصلیں اگتی ہیں. لیکن سیلابی ریلا اپنا راستہ خود بناتا ہے. کھیتی باڑی کا پانی وہ ہے جس کو کسی نے راستہ بنا کے دیا ہے, اس کو ڈائریکشن دی گئی ہے. لیکن سیلابی ریلے کو کسی نے ڈائریکشن نہیں, اس نے اپنا راستہ خود بنایا ہے. جو خود بناتا ہے ویران کرتا ہے. محبت پانی کی طرح ہے, انسان کے اندر ہے, موجود سب کے اندر ہے, لیکن اس محبت کو جہد کی ضرورت ہے تاکہ یہ محبت تشنوں کو سیراب کرے. اس پانی کی طرح ہو جو نہروں میں اور ندیوں میں بہ کر تشنا کھیتوں میں جا پہنچتا ہے. سیلابی ریلے کی طرح نہ ہو جس کا کام ویران کرنا ہے. نفرت بھی اسی طرح, نفرت بھی انسان کے اندر موجود ہے. اس نفرت کو جہد دینے کی ضرورت ہے. نفرت اگر اپنا راستہ خود ڈھونڈے تو ہمیشہ غلط جگہ پر جائے گی نفرت. محبت بھی اپنا راستہ خود تلاش کرے, کسی غلط جگہ پر چلی جائے گی محبت. ان دونوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے, محبت اور نفرت دونوں کو. مومنین کے اوصاف میں سے ذکر کیا گیا کہ وہ رحماء بینہم واشداہ علی الکفار. یہ آیا نفرت اور محبت دونوں کی رہنمائی کر رہی ہے کہ محبت کس طرف جائے اور نفرت کس طرف جائے. ورنہ ادعائے محبت ہو اور پھر ایک مولانا کا شعر یا کس کا ہے کہ پائے ساک بوسید مجنو خلق گویا دن چیز. یعنی مجنو ایک دن ایک کتے کا پونچ چوم رہا تھا. مجنو جو تھا وہ کتا آیا, اس نے اس کا پونچ چومنا شروع کر دیا, تلوا پاؤں کا. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ انسان گائے گائے کوئی لیلہ رفتہ است, کہ یہ کتا کبھی کبھار لیلہ کے کوچے میں گیا ہے. یہ اس کتے کے پاؤں لیلہ کے کوچے میں گئے ہیں, اس وجہ سے میں اس کو چوم رہا ہوں. اب اگر ایک کتا لیلہ کے کوچے سے ہو کر آ جائے, مجنو اس کے پاؤں چومتا ہے, تو اگر ایک مومن محبت اہل بیت کرے تو اس قابل نہیں ہو جاتا کہ ہم اسے محبت کریں؟ چلو پاؤں نہ چومو, اس کا ہاتھ تو چوم لو, اس کی پیشانی تو چوم لو, اسے معانگا تو کرو, کم از کم اسے ہاتھ تو ملا لو. کیوں؟ یہ بھی کوئے لیلہ میں گیا ہے. اس کی لیلہ کون ہے؟ خدا, رسول, آل رسول, قرآن. مجھے کم ہے اس کے لیے کہ محبت کرتا ہے اہل بیت سے. اس سے بڑی اور کیا عظمت چاہیے؟ یہ جو حد کی حرمت اب عام چیز بن گئی ہے, اور ہر دشمن دین مقدسات دین کی بے حرمتی کرتا ہے. خوب یہ حد کی حرمت خود مسلمانوں سے سیکھی ہے دشمنان دین نے, ہم لوگوں سے سیکھی ہے اس نے حد کی حرمت. اگر کعبہ کی کوئی حرمت پائمال کرتا ہے, رسول اسلام کی کوئی حرمت پائمال کرتا ہے, تو یہ ہم نے سکھائی ہے خود ان کو. چونکہ المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ, یہ رسول اللہ کی فرمان ہے کہ مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ ہے. تو جب کعبہ سے بڑی مقدس چیز کا بے حرمتی میں کرتا ہوں, تو دشمن تو چھوٹی چیز کی بے حرمتی کر رہا ہے, کعبہ کی بے حرمتی کر رہا ہے, میں اسے بھی بڑی چیز کی بے حرمتی کر رہا ہوں, یعنی مومن. وہی مومنین جن کو سٹیجوں پر اور کیا سے کہا جاتا ہے. ظاہر ہے مومن, ایک معمولی مومن, اعظم و حرمتن من الکعبہ. عالم اعظم و حرمتن من المومن. فقی مجتہد اعظم و حرمتن من العالم. مرجع اعظم و حرمتن من المجتہد. و رہبر ولی فقی اعظم و حرمتن من المرجع. یہ بے حرمتیاں جب ہوں گی تو پھر کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی. حریم خود توڑے ہیں, ہم نے خود توڑے ہیں حریم. ظاہر ہے جو حریم خود توڑ دے, اپنی دیوار گرا دے, پھر لوگوں سے شکوہ کرے کہ یہ نگاہ کرتے ہیں میری حرم کو, نگاہ کرتے ہیں میری ناموس کو دیکھتے ہیں. وہ اگر ناموس بچانی ہے دیوار نہ توڑو. اگر واقعی کسی کو برا لگتا ہے, غیور ہے, غیرت مند ہے کہ میری ماں بہن کی طرف کوئی نہ دیکھے, دیوار نہ توڑو اپنی, دیوار گرا کے پھر ان کو گلا کرتا ہے کہ اب دیکھتے کیوں ہو میری طرف. اقبال, ایک شعر میں اقبال نے بہت خوبصورتی سے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ عزت ہے محبت کی قائم, اے قیس حجاب محمل سے. عزت ہے محبت کی قائم, اے قیس حجاب محمل سے. محمل جو گیا عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلہ بھی گئی. محبت کا احترام ہوتا ہے, محبت احترام آور ہے. محبت کے لوازے میں محبت دم بریدہ, ابتر محبت تو کہیں بھی نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ابتر کام نہ کرو, ابتر صلوات نہ پڑھو, ابتر نماز نہ پڑھو. ابتر, ابتر نماز وہ ہے جس میں دعا نہ ہو, بعد میں نماز ہو دعا نہ ہو. آخری سلام جوتے پہنتے ہوئے نماز کا پڑھے آدمی, نماز پڑھتے ہیں نا جلدی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس وقت پڑھتے ہیں جب جوتے پہن رہے ہوتے ہیں نا. ابتر نماز نہ پڑھیں, دعا کریں بعد میں. جو جس نماز میں دعا نہ ہو بعد میں وہ ابتر نماز ہے. ابتر صلوات نہ پڑھو, کہ سب جانتے ہیں ابتر صلوات کیا ہوتی ہے. بہت سارے کام ہیں ابتر, ابتر یعنی دم بریدہ, جن کا دمبالا نہ ہو, جن کا عقبہ نہ ہو, تعقیبات نہ ہو, جن کی, جن کے بعد ان کے لوازم نہ ہو, ان کو ابتر کہتے ہیں. گرمی ہو پسینہ نہ آئے, یہ ابتر گرمی ہے. سردی ہو کپ کپی نہ ہو, یہ ابتر سردی ہے. یعنی ہر چیز کا ایک لازمہ ہوتا ہے نا. مرچ کھائیں سوسو نہ ہو, یہ ایرانی مرچیں ابتر مرچیں, جتنی کھائیں سوسو نہیں ہوتی. مرچ کھائیں پتہ چلے, ہم سائے کو بھی پتہ چلے کوئی مرچ کھا رہا ہے. ابتر چیز یعنی بے اثر, بے خاصیت چیز. ابتر کام کوئی نہ کریں. محبت ابتر یعنی جس میں محبت ہو, اس کے لوازم نہ ہو, اثرات نہ ہو. محبت کا احترام ہوتا ہے. محبت دنیا میں محترم ترین چیز ہے, اور سارے احترامات محبت کی وجہ سے. محور احترامات و حرمت و حریم محبت ہے. اگر محبت ہے خوب, اس کا لازمہ الفت ہے, اس کا لازمہ احترام ہے, اس کا لازمہ ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے. یہ نوعیت اسلام کی بات کر رہا ہوں میں. اگر روح قرآن کو دیکھیں ہم, تو سوائے اس چیز کے, مودت و محبت کے, کوئی چیز نظر نہیں آتی. صرف یوں نہیں کہ ایک آیا ہے مودت کی, بلے ایک آیا ہے اقرباء رسول سے, آل رسول سے, لیکن آیا محبت با خدا, آیا محبت با رسول, آیا محبت با مومنین, آیا محبت با اسلام, آیا محبت با قرآن, یہ ساری آیات موجود ہیں اور سب کا اپنا اثر ہے. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. واقعاً ایک مسلمان صرف اس وجہ سے ہماری سار آنکھوں پر ہو کہ یہ رسول اسلام کو مانتا ہے. لیکن یا ایک چیز کی جو ضرورت ہے توجہ کی, وہ یہ ہے کہ نہ وحدت بھی منطق ہونی چاہیے اور محبت, اور نہ ہی نفرت و تفرقہ. اختلاف بھی ضروری ہے, اختلاف ایک حتمی چیز ہے, لیکن بے معیار اختلاف کی دو قسمیں ہیں, بے معیار اختلاف اور با معیار اختلاف. وحدت بھی معیاری وحدت اور غیر معیاری وحدت. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی چیز ایک لہر کے طور پر موج اٹھتی ہے کسی چیز کی, پھر سب اس میں چلے جاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے کسی زمانے میں صرف گانے ہوتے تھے ایسے, بہت چھوٹا تھا میں تو اس وقت یہ الفاظ گانوں میں سنتے تھے, گانا ہٹ ہونا, کوئی گانا کسی گلوکار کا یا گلوکارہ کا, وہ ہر زبان پہ ہوتا تھا, سب زیر لب گنگناتے رہتے تھے. آج کل نوئے بھی ہٹ ہوتے ہیں. بعض ہوتے ہیں نا وہ سال کا برگزیدہ نوا مسئلہ, وہ سب زبانوں پر, ہر رکشے میں, ہر ٹیکسی میں, ہر زبان پر, ابھی تو عالم مجاہل سب کی زبان پر ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی سال کا ایک ہوتا ہے جو اچھا لے والا دھن جس کی بڑی اچھی اور ردم میں. یہ ایک موج ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ اصلا یہ ہے کیا چیز, جائز ہے ناجائز ہے. ایک موج اٹھی ہے, سب نے اس کے ساتھ ہم نوائی شروع کر دی. جیسے قوال ہوتے ہیں, ایک قوال ہوتا ہے باقی ہم نوا کہلاتے ہیں اس کا. ان کا کام قوالی کرنا نہیں ہوتا, وہ اگر دیکھیں تو وقفے وقفے سے ہاں ہاں کرتے ہیں, وہ ایک رکتا ہے دوسرا شروع کر دیتا ہے, وہ رکتا ہے دوسرا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ کیوں کرتے ہیں, تاکہ قوال کو تھوڑا سانس تنفس کا موقع مل جائے. یہ ہم نوائی ہے. بعض چیزیں موج کے طور پر, ایک لہر کے طور پر اٹھتی ہیں, باقی ہم نوائی شروع کر دیتے ہیں. یہ سوچے سمجھے بغیر کے جو بات ہو, یہ پہلے اس کو سوچ لوں کہ یہ ہے کیا, اس میں کوئی منطق ہے یا نہیں ہے, کوئی معیار ہے یا نہیں ہے اس میں. وہ عام گاؤں کے ماحول میں, اکثر گاؤں سے ہی تعلق ہے سب کا, میرا اپنا بھی. گاؤں کے ماحول جو ہے وہ شہروں میں بھی تقریباً شبیہ وہی ہوتا ہے. وہ گاؤں والوں کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں وہ اس میں وہ ہلا ہلا زیادہ کرتے ہیں. کوئی کام بھی کریں, شادی ہو اس میں کوئی ایک کام کریں گے, پھر ایک منٹ کا کام ہوگا آدھا گھنٹہ وہ ہلا ہلا کریں گے اس کے ساتھ. میں نے دیکھا ہے گاؤں والوں کو, مثلا وہ فصلیں کاٹتے تھے, آج کل تو ٹریکٹر آ گئے ہیں اور گندم اور مکئی وغیرہ. دیکھا ہے ان کو گندم کاٹتے ہوئے, وہ بس کام گندم تھوڑی کاٹتے ہیں, ہلا ہلا زیادہ کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یہ ایک موج ہے, ایک لہر ہے اٹھتی ہے, بس اس لہر میں سب ہم نوا بن جاتے ہیں. اس میں سوچیں پہلے کہ یہ مطلب ہے کیا, غور کے بعض چیزیں غور طلب ہوتی ہیں. جیسے قرآن میں خصوصاً قرآن بہت غور طلب ہے. قرآن میں وقفے, تنفس کے وقفے تو ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں. وقف یہاں آتا ہے نا, قاری کو پتا ہے کہ یہاں وقف کرنا ہے, یہاں یعنی سانس کاٹنا ہے, یہاں رکنا ہے نا. یہ وقفے تنفس کے, سانس کاٹنے کے لیے نہیں ہے, یہ وقفے ہیں غور کرنے کے لیے کہ رکو یہاں, آگے نہ جاؤ. یہ آیا ہے رکو یہاں, غور کرو, تدبر کرو, فکر کرو. البتہ قرآن نے جو خود وقفے بنائے ہوئے ہیں اس سے زیادہ وقفے ہیں. قرآن کے ہر لفظ کے بعد ایک وقفہ ہے, ہر آیا پہ ایک وقفہ ہے کہ رکو یہاں, غور کرو, فکر کرو, سوچو, تدبر کرو. کیا چیز ہے, کچھ چیزیں غور و فکر کی ہوتی ہیں. وحدت اور تفرقہ دو صورتیں اس کی, معیاری و غیر معیاری. معیاری یعنی جس کا کوئی میزان ہو, کوئی منطق ہو یا احساس ہو, اور ایک وہ نہ ایسے ہلا ہلا شروع کیا. وحدت وحدت سب نے شروع کر دیا, وحدت وحدت سوچے سمجھے بغیر. اب میلاد ہے, حرج نہیں ہے دو چار باتیں آپ کی خستگی دور کرنے کے لیے بھی. یہ بھی اسکول کے زمانے کا واقعہ ہے. ہمارے اسکول کے قریب ہی ایک جگہ مزار تھا, اس پہ قوالی ہوئی تھی. ایک معروف قوال تھا, فوت ہو گیا وہ, اس کو زیادہ اس علاقے میں لوگ سنتے تھے. انہوں نے آ کر ناصر خسرو دہلوی کا کلام, معروف جو ہر قوال پڑھتا ہے, معروف ان کی نظم ہے نا ناصر خسرو دہلوی کی, خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو, محمد شاہ میں محفل بود شب جائی کے من بودا. ہے بہت من بھی کلام ہے, لیکن قوال کے ہاتھ چڑھ جائے تو وہ اس کا ایسا حشر نشر کرتا ہے کہ جو کلام قوال کے ہاتھ چڑھ جائے, جو نظمیں ہے بہت عرفانی مطلب ہے یہ کہ خدا خود میر مجلس بود, یعنی صدر مجلس ذات خدا ہے, خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو. یہ مجلس لامکاں میں تھی, محمد شام میں محفل بود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ شب جائی کے من بودم, یعنی شاعر کے بقول کے ایک مجلس تھی, محفل تھی, اور اس میں صدر مجلس ذات خدا ہے اور لامکان میں ہے. اس محفل کی شم یا شمع وہ ذات گرامی ہے, پیغمبر اکرم ہے. شب جائی کی من بودم, یعنی رات کی جگہ وہ میں تھا, یعنی وہ شب وہ میں تھا, میرے دل کے اندر یہ سارا انجمن برپا تھی. خوب یہ اس نے قوالی کی. اب ظاہر ہے تبلے کی, اس پہ کان پہ پھر شب جائے کہ من بودم اور وہ قوال اور ان کے گلے اور وہ ساری آوازیں. ایک شخص جو تھا وہ بڑا سر دھنتا تھا قوالی میں, روتا بھی تھا اور جو سب وجد ہوتا ہے حال اس کو پڑا ہوا تھا. اس قوال نے سمجھا کہ یہ سمجھتا ہے کلام سارا, جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سارا اس کے دل میں اتر رہا ہے. بعد میں قوال جب آیا کھانا کھانے کے لیے تو اس نے اجازت لے لی کہ مجھے ملنے کا موقع دے. ملنے چلا گیا, جا کر اس قوال نے بھی دیکھا کہ اس نے بڑی داد دی, بڑا رویا یہ اور بڑا اس نے سر دھونا. اس نے بھی عزت احترام کے ساتھ کھانا بھی کھلایا اور اس طرح بات چیت چلی آگے. تو اس قوال نے پوچھا کہ ظاہر لگتا ہے کہ آپ نے بہت اثر کیا کلام نے آپ پر. تو اس نے کہا کہ بہت زیادہ. تو آخر میں اس نے کہا کہ میں سارے کلام سے بہت متاثر ہوا ہوں, لیکن ایک چیز آخر میں مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اگر آپ بیان فرما دیں تو فیض تام ہو جائے. تو اس نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ باقی سب سمجھ گئے ہوں, یہ بودم آخر میں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا تھا, یہ بودم کیا تھا یہ. اور ساری دھن بھی لگتی تھی بودم پر ہی ساری. وہ اب آپ ذہن میں تصور کریں کہ تبلا ہو اور اس پہ بودم ہو اور پھر ماحول ہو قوالی کا ہو, ساتھ تالیاں بج رہی ہوں, کیا ہوگا. وہ اس نے سارا جو وجد بھی آتا تھا اس کو بودم پر ہی آتا تھا, لہذا اس نے کہا یہ بودم سمجھ میں نہیں آیا. تو اب قوال سے اس نے پوچھا, خود قوال کو بھی تو پتہ نہیں تھا کہ بودم کیا ہوتا ہے, وہ بھی تو گاتا تھا قوالی. اس نے بہت غور کیا کہ اب میں کیوں کہ نہیں پتا مجھے تو یہ بھی سبکی ہے. اس نے کہا کہ جیسا یہ شخص ہے دیہاتی آدمی تھا, اس نے اس کے ذہن کے مطابق اس کو جواب دیا. اس نے کہا کہ اونٹ دیکھیں کہاں اونٹ ہیں دیکھیں. اس نے کہا کہ وہ چھوٹا بچہ بھی اونٹ کا دیکھا ہے کہاں, وہ جو ماں کے پیچھے دوڑتا ہے. اس نے کہا کہ وہ اونٹ کا چھوٹا بچہ جو ماں کے پیچھے دوڑتا ہے اس کو بودم کہتے ہیں. اب دیکھیں قوالی ڈیڑھ گھنٹہ بودم بودم کیا اس نے, ڈیڑھ گھنٹہ سر دھونا اس نے, وجد میں آیا حال ہوا اس کا اور اس نے کیف کیا فارسی کے بقول اور اردو والوں کے بقول مزہ آ گیا یعنی. لیکن اس مزے کے بعد نہ گانے والے کو پتا ہے بودم کیا ہے, نہ سننے والے کو معلوم ہے کہ بودم کیا ہے. یہ ایک قوالی نما مثلا لہر یا موج اٹھ جاتی ہے بسا اوقات کسی بھی مسئلہ کے بارے میں. اتحاد اتحاد یا ایو المسلمون اتحاد اتحاد, وحدت وحدت, فلاں انقلاب اسلام فلاں, کوئی کسی ایک چیز کے بارے میں شروع کر دیتے ہیں جس کو عام اگر عام عامیانہ تعبیر میں کہیں تو راگ الاپنا, کسی شے کا راگ الاپنا. راگ الاپنے کی یہی معنی ہوتی ہے کہ ایک تلفظ زبان پہ آ جاتا ہے لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسے مراد کیا. اگر کوئی پوچھ بیٹھے یہ بودم کیا ہے تو نہیں معلوم کہ یہ بودم کیا ہے. وحدت سے کیا مراد ہے؟ وحدت ایک ریلے کے طور پر ایسے ہی وحدت وحدت شروع کر دیں, ہر جگہ نہیں ہے وحدت, نہ ہر ایک کے ساتھ ہے وحدت. وحدت کے اپنے اصول ہیں. اتفاقاً جہان ہستی عالم تکوین بر اساس وحدت قائم ہے, عالم تکوین کا نظام وحدت پر استوار ہے. وحدت از نظر فلسفی بہت وسیع معنی ہے وحدت کا. توحید کا اثر توحید عملی یا توحید تکوینی عینی, یوں نہیں کہ ذات خدا واحد ہے, وحدت خدا کا سا وہ وحدت قہار اسے قیامت میں جس کا حال کھولے گا, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, وہ وحدت قہارا وہی حاکم ہے, اسی کا سایہ ہے اس نظام ہستی پر اور اسی سے یہ جہان ہستی قائم ہے. توحید حقیقی وہ ہے. لیکن انسانی عالم انسانی معاشرہ چونکہ اختیار بھی رکھتا ہے, آزادی بھی رکھتا ہے, انتخاب کا اس کو حق ہے, اس وجہ سے یہاں پر ایک تشریعی وحدت ہے. تکوینی وحدت کے ساتھ ساتھ تشریعی وحدت ہے جس کا حکم دیا گیا ہے, جس کو انسان توڑ بھی سکتا ہے, جس کو خود انسان برقرار بھی کر سکتا ہے انسانی ماحول میں اور انسانی محیط میں. یا یوں کہیں ہم اگر مختلف موجودات کو اگر ہم محاسبہ کرنا شروع کریں تو ان موجودات میں سے ایک انسانی معاشرہ ہے سماج, سماج موجود من الموجودات.
جس طرح سے میں اور آپ موجود ہیں اور یہ ستون اور یہ دیوار اور ساری چیزیں, شجر و حجر و زمین و آسمان سب موجود ہیں اور ہر موجود اسی قانون وحدت پر استوار ہے. سماج بھی ایک اکائی پر استوار ہے وحدت پر, اس کی بھی اپنی وحدت ہے. خوب آپ پڑھتے ہیں بہت سارے علوم میں بھی, اتفاقاً جتنی علوم سے آپ کا سروکار ہے سب کے سب علوم علم بنتے ہی اس وقت ہیں کہ جب ان میں ایک وحدت آ جائے, ورنہ علم علمی شکل نہیں اختیار کر سکتے. علم ناو جو سبھی تقریباً آشنا ہیں اور علم صرف سب نے پڑھا ہوا ہے, مقتدی اور منتہی سب نے, بشرطے کہ منتہی کو بھول نہ گیا ہو, پڑھا تو سب. خوب یہ بھی وحدت پر استوار ہے. اگر مسائل نحوی میں وحدت نہ ہو تو یہ ایک علم نحو نہیں بن سکتا. مسائل ہیں پراکندہ متعددہ منتشر, کوئی کس کے بارے میں, کوئی کس کے بارے میں, کوئی کس کے بارے میں, کس چیز نے ان کو ایک علم بنا دیا؟ ایک علم نحو وحدت نے, کسی ایک نقطے میں ان میں وحدت ہے آپس میں. علم صرف ایک علم بنا ہے وحدت کی وجہ سے. حتیٰ ایک قضیہ جب آپ بناتے ہیں الفاعل و مرفوع وحدت کی وجہ سے, یہ وحدت کا رہنے منت ہے, یہ قضیہ وحدت کے بغیر قضیہ نہیں بن سکتا. اگر وحدت نہ ہو اس عالم میں, عالم عینی ہو یا عالم علمی, عالم تکوینی ہو یا عالم تشریعی, بقا اس کی وحدت پر ہے. کثرت رونق کے بازار ہے لیکن بقا وحدت کے رہنے منت ہے. وحدت کی وجہ سے وجود میں آیا, وحدت کی وجہ سے باقی رہے گا. مثلا ایک قضیہ, ایک جملہ, یہ قضیہ جب تک اس میں وحدت برقرار ہے یہ باقی رہے گا. وجود میں کب جملہ بنے گا؟ کب؟ جب وحدت اس میں آئے گی. اگر وحدت نہیں ہے نہیں آئے گی اس میں. لیکن آپ جانتے ہیں اہل علم میں ایک قضیہ بناتے ہوئے منطق میں کہا جاتا ہے کہ حمل اتحاد کو کہتے ہیں, اتحاد یعنی وحدت من جہت و مغایرت من جہت, یعنی دو چیزوں میں جب ایک جہت سے تعدد ہو اور ایک اور جہت سے اتحاد و وحدت ہو اس کو حامل کہتے ہیں. یہ اتحاد ہے, اتحاد یا ہوویت. وحدت من جہت یعنی ایک جہت سے ایک ہو دوسری جہت سے دو ہو اس کو اتحاد کہیں گے. یہ ان کی پیدائش میں بھی یہ ضروری ہے, ان کی بقا میں بھی یہ ضروری ہے. اگر یہ وحدت آپ ختم کر دیں وہ قضیہ نہیں رہے گا, دو تصور ہو جائیں گے, اصل تصدیق کے عالم سے باہر چلی جائے گی بات. علم نہیں رہے گا سرے سے, تصور ماض ہے. زید عالم اس وقت قضیہ ہے جب وحدت ہو ان کے درمیان, نسبت اتحادیہ ہو ان کے درمیان, ورنہ زید ہے وہ علم ہے, وہ زید ہے وہ قیام ہے, تصور ہے. خوب یہ وحدت ہے جو سراسر نظام عالم میں موجود ہے. خوب اسی وزان پر انسانی معاشرہ تشکیل پائے تاکہ مطابق با نظم جہان ہو. اگر مطابق با نظم جہان ہے اس میں وحدت ضروری ہے, بغیر وحدت کے سرے سے سماج وجود میں نہیں آ سکتا. خصوصاً اس کے اندر جو سماج کی مطلوبہ شکل ہے, قرآنی شکل, الہی و دینی شکل, جس کو اختیاراً انسان نے خود ایجاد کرنا ہے ورنہ خود یہ خود نہیں بنتی, وہ ہے امت. قرآنی و اسلامی اجتماعی شکل کا نام امت ہے, باقی ساری چیزیں وارداتی ہیں, امپورٹڈ ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, باہر سے آ گئی ہیں اسلام کے اندر. امت تنہا اور آخری اور اول و آخر نظام ہے جو اسلام نے تجویز کیا ہے, قرآن نے تجویز کیا ہے, جو مطابق با عالم تکوین بھی ہے, مطابق با عالم تشریع بھی ہے, مطابق با جہان علم بھی ہے, مطابق با جہان عین بھی ہے. انسانی و غیر انسانی تمام چیزوں میں بنیاد یہی ہے. امت ایک خاص وجود ہے جو ایجاد کرنا ہے خود انسان نے, لیکن اس کی شرائطیں. امت ایک وحدت کا نام ہے لیکن بشارتہا و شروطہا, وحدت بشارتہا و شروطہا. مطلق فقط ذات خدا ہے, ماں سوا کوئی چیز مطلق نہیں ہے. یہ امام رضا علیہ السلام نے جو بیان فرمایا بشارتیا و شروطیا، یہ حتی اعتقاد بار توحید کے بارے میں بیان فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن امن عذابی، پھر فرمایا کہ ولیکن بشارتہا و شروطہا و انا من شروطہا، یعنی توحید لا الہ الا اللہ بھی بشارتہا و شروطہا، یعنی کہ قول لا الہ الا اللہ تفلح، لا الہ الا اللہ کہو بس نجات پا، یہ قیود اڑا دی ساری. امام معصوم فرماتے ہیں کہ توحید کی بھی شرط ہے بشارتہا وہ شروطہا، کیوں؟ خوب اور بھی ہیں، ایمان بر خدا، ایمان بر معاد، ایمان بر رسول، ایمان بر کتب، ایمان بر حقائق دیگر، یہ سب شرائط توحید ہیں. اسی طرح توحید بھی شرط ہے ہر دوسری چیز کے لیے. امت بشارتہا و شروطہا، یعنی امت ایک وحدت کا نام ہے، انسانی وحدت، لیکن بشارتہا و شروطہا اس کی اپنی شرائط ہے. ایمان اس کی پہلی شرط ہے، غیر مومنین سے مل کر امت نہیں بنتی، لہذا وحدت کا نعرہ مومنین و غیر مومنین میں نہیں لگایا جا سکتا. مومنین بمعنی ہے عام، یعنی مسلمین جن کا اعتقاد خدا پر ہو، یعنی کافر و مومن میں اتحاد کا نعرہ نہیں لگایا جا سکتا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین، الگ الگ ہے راستے ہمارے، آپ سے کیا جوڑ ہمارا. لیکن جو اہل دین ہیں جن کا ایمان ہے خدا پر، بھلے ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بن سکتے ہیں امت، کسی جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں. لہذا اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اور وہ کیا ہے؟ ان لا نعبد الا ایہ، کہ ہم سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کریں. یعنی مسیحیت و یہودیت کے ساتھ گنجائش ہے، کیا ہے؟ ایک کلمہ سوا، کلمہ سوا یعنی مشترک، مشترک ایک نقطۂ مشترک ہے، کس میں؟ یہود اور اسلام میں، مسیحی اور مسلمان میں ایک کلمہ مشترک موجود ہے. کون سا؟ ان لا نعبد الا ایہ. اور یہ اتنا بڑا نقطہ ہے کہ اگر باقی ساری چیزوں میں اختلاف ہو جیسا کہ ہے، لیکن یہ اتنے بڑے نقطے میں اتحاد ہے، یہ اتحاد میں جہتن، یہ جہت غالبہ ہے، چونکہ کس میں اتحاد ہے؟ خدا پر. اگر خدا پر اتحاد ہو جائے تو باقی ساری چیزیں اس وحدت کے زیر سایہ آ جائیں، اس کو فارسی میں کہتے ہیں تحت شعاع، یعنی وحدت قہارہ جب غالب آ جائے، قہار یعنی غالب، دوسری کثرت و مغایرت اس کے سامنے مغلوب ہو جاتی ہے، بے رنگ ہو جاتی ہے، بے اثر ہو جاتی ہے. اگر مغایرت کو آپ قہاریت دیں تو وحدت اس کے سامنے مغلوب ہو جاتی. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ان کو کہا کہ بھلے، بھلے مشرکین کو کہا نہ، آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. لیکن یہی مسیحی یا یہی یہودی یوں نہیں کہ چونکہ یہ بھی خدا کو مانتے ہیں ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، پس تعالو نا، یہ بھی بشارتہا و شروطہا، اس کی بشارتیں و شروطیں، وہ شرائط جب تک نہیں ہوگی جم نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے. خب پھر اس کے بعد آئیں مسلمین. مسلمانوں میں جو دو اس وقت بڑے فرقے کہہ لیں، یا چونکہ اب یہی تعبیر کرنی پڑتی ہے، رائج جو یہی ہے، اسی سے مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے، نئی اصطلاح خود وضاحت کرنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے یا گھنٹہ، کے اسی رائج اصطلاح سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ دو بڑے فرقے اسلام کے یا مسلمانوں کے اندر موجود، سنی و شیعہ، خوب ان کی مشترکات دیکھیں اور اختلافات. اہل علم اور عالم کو عالمانہ دید رکھنی چاہیے ہمیشہ، آپ کے پاس ہیں منابع، آپ عقائد میں آ جائیں، آپ فروع میں آ جائیں، آپ معارف دینی میں، معالم دینی میں آئیں، 80% سے زیادہ, یہ میں بہت محتاط, بعضوں نے 90% تک کہا ہے, میں 80% محتاط اندازہ بیان کر رہا ہوں, 80% اشتراک ہے سنی و شیعہ میں, 80%, 15-20% مسائل میں اختلاف. خوب ہے, یہ حقیقت ہے, ایک جس کو شک ہو اٹھ کے خود مطالعہ کر لے, سنی وہ بھی منابع ہمارے پاس موجود ہیں, شیعہ بھی موجود ہیں, آپ اس میں تلاش کر لیں کتنا اختلاف ہے. 80% اشتراک ہے. خوب, اس 80% اشتراک کو آیا شامل نہیں ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینہم, کہ ہم مشترکات ہیں ہمارے پاس اور ہم اس مشترکات پر ایک ہو سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان لا نعبد الا ایہ, اس سے بھی بہت آگے آپ, تو وہ ایک کلمہ فقط مسیحیت اور اسلام میں مشترک ہے, ورنہ اسلام کے اندر تو بہت زیادہ اشتراکات ہیں. اور یہ غیر عقلانی کام ہے کہ انسان کے پاس 80% مشترکات ہوں, 20% مختلفات ہوں, لیکن غلبہ 15%. البتہ آج کی الٹی دنیا میں ایسے ہی ہے, آج کی الٹی دنیا دیکھیں, مثلا بحرین میں 80% شیعہ ہیں, 20% سنی ہے, حکومت کس کی ہے؟ سنیوں کی. یہ بحرین بنا ہوا ہے پورا جہان, کہ 80% اور ہیں, 20% اور ہیں, لیکن غلبہ 20% کا ہے. عراق میں شیعہ اکثریت ہے لیکن غلبہ سنیوں کا رہا ہے, یا یوں کہیں کہ مستبدین کا غلبہ رہا ہے. اسی طرح ثروت مند دنیا میں کتنے ہیں؟ اکثریت ہم ہی جیسے ہیں نا, ہم لوگ اکثریت میں ہیں, لیکن غلبہ 5% سرمایہ دار ہیں, 5%. 95% لوگ فقیر ہیں. اب فقر کے درجات ہیں, بعض نقطۂ فقر کے قریب ہیں, بعض ذرا اسے نیچے ہیں خط فقر سے, لیکن فقر کے اس خط کے دائیں بائیں ہیں 95%. 5% ثروت مند ہیں. پوری دنیا پر غلبہ ان 5% کا کہار یہ ہے. ایک نظم بہت اچھی ایک اردو شاعر کی ہے, کتے کے عنوان سے, کتے ایک افسانہ ہے اس کا, پطرس بخاری کا, وہ بھی اچھا ہے, وہ بھی کتے کے عنوان سے ہے, اور ایک نظم ہے, یہ فیض کی ہے یہ نظم, اور یہ نظم اس کی پیروڈی ہے علامہ اقبال کے شعر کی. علامہ اقبال نے جانے, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, اسی کی پیروڈی لکھی فیض نے, کہ یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق گدائی. یعنی ایک تشبیہ دی, البتہ وہ چونکہ اپنی ذہنیت تھی خاص اس کی, یہ مزدوروں کے بارے میں اس نے لکھا, کہ مزدوروں کے بارے میں لکھا کہ یہ اس طرح سے ہیں, تشبیہ یا تمثیل اس نے دی, جیسے مثلا آوارہ کتے. اب ایران میں تو آوارہ و غیر آوارہ نظر ہی نہیں آتا کتا کوئی, لیکن پاکستان میں دیکھیں کتے اس قدر ہے. ایک شہر میں گیا میں خود وہاں سندھ میں, تو وہ اتنے کتے تھے وہاں پر کہ پریشان ہو گئے کہ یہ شاید حملہ کیا انہوں نے, یعنی واقعاً ریکارڈ کتے, اتنے شاید کسی اور جگہ پر نہیں تھے. یہ آوارہ بیکار. اب اس کی نسل دیکھیں کیا ہے, نسل درندہ سے تعلق ہے اس کا, جبڑے دیکھیں اس کے, پنجے دیکھیں اس کے, کتے کی خصوصیات جسمانی اگر دیکھیں یا اس کی باطنی خصوصیات دیکھیں, سب درندوں سے ہیں. یہ درندہ صرف ایک گوشت کے ٹکڑے کے لیے سارا دن لاتیں کھاتا ہے, جوتے کھاتا ہے, ٹھوکریں کھاتا ہے, ٹکریں کھاتا ہے, اور لیٹا رہتا ہے قصاب کی دکان کے سامنے یا کسی بھی گلی میں ڈھیر پر. درندہ ہوتے ہوئے بلی سے بھی بدتر اور چوہے سے بھی بدتر, ذلت اور نکبت اور رسوائی اور خاری کی زندگی ایک درندہ بسر کر رہا ہے. نسل اس کی وہی ہے جو بھیڑیے کی ہے, جو شیر کی ہے, جس کا نام سن کے انسان ڈر جاتا ہے, یہ اسی نسل سے ہے, لیکن ذلیل, اسی نسل کا ایک ذلیل طبقہ, درندوں کی نسل کا ذلیل ترین طبقہ کتا. اب اس کو نام وفا کا دے دیا, کیا دے دیا, خوش ہے, گلے میں پٹا ڈال کے انسان کے گھر آ گیا, کہ کہ یہ جی بہت باوفا جانور ہے. وہ اسی پر خوش ہے کہ مجھے لقب باوفا کا ملا ہوا ہے کہ وفادار جانور ہے, لیکن ہوتا جو اس سلوک ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں. محاورے بھی ہیں نا, کتے کی موت مرنا, کتے جیسا سلوک کرنا, کتے جیسی درگت بنانا, وہ فلاں کرنا, کتا گالی بن گیا ہے. بھائی کہ جانور تھا, لیکن ابھی انسانوں میں کسی کو کتا کہیں برداشت نہیں کر سکتا. بھائی کہ کسی کو شیر کہیں تو خوش ہوتا ہے, کیا فرق ہے, وہ بھی جانور ہے یہ بھی جانور ہے. لیکن شیر نے اپنی آبرو ریزی نہیں ہونی تھی, عزت بچا کے رکھی اس نے, اور با وفا بن کے انسان کے گھر نہیں آیا. ابھی تک برسر پیکار ہے, مسخر نہیں ہوا. لیکن کتا جانسے میں آ گیا, اپنی درندگی, اپنی خوہ, اپنی نسل, اپنی نجات سب کچھ بھول بھال کے ابھی دیکھیں کس حالت میں بیٹھا ہوا. خوب یہ تعداد ان کی ہر شہر میں انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے, یہ انسانوں کی برابری ہوتی ہے, لیکن ذلیل اور رسوا. فقیر زیادہ ہیں 5%, ثروت مند پوری دنیا پر قابض ہیں. یہ ہے غلبہ اس چیز کا ہے جس کا ہونا نہیں چاہیے تھا. 80% مشترکات اور 20% مختلفات میں غلبہ مشترکات کا ہونا چاہیے تھا, لیکن الٹے جہان میں ہر چیز الٹی ہوتی ہے. وحدت کو ایک پورے نظم کی ضرورت ہے. دیکھیں وحدت کے لیے یہ موضوع بہت وسیع ہے, میں صرف چند کلیات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ورنہ ایسا موضوع ہے جس میں گفتگو طویل و ذیل ہے. عرض کیا کہ وحدت بشارتیں و شروطیں مسلمانوں کے اندر ریلے کی طرح ہلا ہلا وحدت وحدت شروع نہ کر دیں کہ ہر ایک سے وحدت, دشمن سے بھی وحدت, منافق سے بھی وحدت, اور اس سے بھی وحدت, اس سے بھی وحدت, نہ ایسی وہ ہلا ہلا والی وحدت نہ ریلا, نہ سوچ سمجھ کے معیار کے مطابق وحدت. وحدت کے لیے پہلی اصل جو وہ مابل اتحاد من جہتن, وہ من جہتن قہار چیز ہونی چاہیے, غالب چیز ہونی چاہیے, یعنی ایسا نقطۂ قوت ہونا چاہیے کہ مغایرتوں پر غالب آ جائے. موضوع محمول دو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جملہ واحدہ بن جاتا ہے. اب آپ بے شک کہیں کہ آگا یہ دو ہیں, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, کہتے ہیں یہ ایک ہے. نام بھی اس کا ہوویت ہے, ہووا ہووا. اس قدر غلبہ ہے اس وحدت کا, بھائی کہ نسبت ہے لیکن اتنی قہار نسبت ہے کہ اس نے مغایر کون ہے, دو اسم, مابل اتحاد ایک حرف ہے, لیکن اس حرف میں اتنی غالبیت ہے کہ دو مستقل چیزوں کو اس نے ایک بنا دیا. دو مستقل چیزوں کو ایک کر دیا اس نے, یہ غلبہ ہے اس کا. بھائی کہ علامہ اقبال کے بقول کے ہے تو چھوٹی ذات بکری کی, دل کو لگتی ہے ذات بات بکری کی, ہے تو چھوٹی ہے ذات بکری کی, دل کو لگتی ہے بات بکری کی. پہاڑ نے بکری کو کہا کہ اے تو ویسے گائے نے کہا کہ اے تو چھوٹی سی چیز لیکن دل کو اس کی بات لگتی ہے. نسبت ہے تو چھوٹی سی قضیے میں, لیکن کام بڑا کیا اس نے نسبت میں. دو چیزوں کو متصل کر دیا, دو چیزوں کو متحد کر دیا, اور وہ دو چیزیں مستقل ہیں, یہ خود غیر مستقل ہیں. وحدت جن عناصر پر قائم ہوتی ہے ان کو کیا ہونا چاہیے, فانی. جو نسبتیں وحدت برقرار کرتی ہیں وہ ان کا انجام فنا ہے, فنا. جو نسبت اپنے آپ کو باقی رکھے وہ کبھی بھی دو چیزوں میں نسبت برقرار, اتحاد برقرار نہیں کر سکتا. مثلا میں آپ کو کہوں کہ میرے گرد جمع ہو جاؤ سارے, یہ کبھی بھی اتحاد برقرار نہیں ہوگا. کہیں تو میں لکھ دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ برہان عقلی قائم ہے اس پر, برہان قاطع قائم ہے اس پر کہ یہ نسبت کبھی, یہ اجتماع کبھی بھی, یہ وحدت کبھی بھی برقرار نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو نقطہ ملا رہا ہے وہ فانی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. نسبت گم ہوتی ہے بین طرفین, نسبت فانی ہو جاتی ہے. سو نسبت کو تلاش کرو کہ نظر آتی ہے. آپ قضیے میں نسبت انگلی رکھیں, نسبت کہاں ہے؟ جس نے دونوں کو ایک کیا وہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. وہ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں انہی دو میں، فانی ہے طرف ہے ان میں. یہ کہنا کہ مثلا میں کہوں جی میرے گرد جمع ہو جاؤ آ کر، یہ وہ ہلا ہلا ہے. وحدت وحدت، کیا وحدت جی؟ ان کے گرد جمع ہو جاؤ. وحدت نہیں ہے، یہ مغالطا ہے. کیوں؟ خب دائیں بائیں بالآخر مغایرت من جہت ان تو ہے نا، سنی شیعہ تو ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ نا شیعہ کے گرد سنی جمع ہو جائے یا سنی کے گرد شیعہ جمع ہو گئے، نا یا نہیں ہو سکتی وحدت. یہ اول نزاع ہے، جب بھی بٹھائیں گے جھگڑ کے اٹھیں گے. یا ایک ہی مذہب کے اندر، تشیع کے اندر دو گروہ ہوں، ان دونوں کو جمع کریں، کس کے گرد جمع کریں، ایک تیسری مستقل چیز کے گرد جمع کریں، یہ اول النزاع ہے. لہذا اس کو وحدت نہیں کہتے، یہ مغالطہ ہے. وحدت 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 بہت ایسا شعار ہے. اچھے شعار جب اچھی تفسیر ہو تو خوبصورت ہوتے ہیں، ورنہ اچھے شعار جب غلط موارد میں منطبق ہو تو ان کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے. ہمیشہ وحدت کی کوششوں سے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں اتنے جھگڑے سے جھگڑا نہیں ہوتا. اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تل کے جاتے ہیں کہ آج لڑنا ہے، وہ اتنا نہیں لڑتے جتنا وہ لڑتے ہیں جو یہ سوچ کر جائیں کہ ہم نے ایک ہونا ہے، لیکن جس نقطے پر ایک ہونے جاتے ہیں وہ. میں ایک اور مثال کے، ایک جگہ پر ایرانی دکانوں پہ آپ جائیں تو آپ عموماً ہمیں دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں ایرانی دکاندار، ہمیں طریقہ نہیں آتا ایرانی دکانداروں کے ساتھ. ایک ایرانی کے بقول کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے جائیں، اسے جا کر سلام نہ کریں، دست شما دار نہ کنا، سلام بعد میں کریں. پہلے اسے کہیں دست شما دار نہ کنا، پہلے اس کی تعریف کریں، پہلے اس کو مثلا پھر کوئی چیز مثلا پوچھیں. قیمت نہیں پوچھنا، قیمت سب سے آخر میں پوچھنی ہے، چونکہ پہلے قیمت پوچھ لی وہ دکان سے باہر نکال دے گا آپ کو، اس کو پتہ چل جائے گا یہ خریدے گا نہیں. پہلے خود اس کی تعریف کریں، پھر دوست بنے اس کے ساتھ، گلے لگائیں، اسے تعریف کریں، ماشاءاللہ تم خود بہت اچھے ہو، دکان بہت اچھی، میٹیریل بہت اچھا ہے، وہ کر کے اس کو شیشے میں اتار کے پھر آخر میں سودا بنائیں اس کے ساتھ. یہ ایک ایرانی ہم سفر، ہمارے ساتھ ہم سفر تھے، انہوں نے مکہ میں یہی کام کیا. حج میں ایک دکان پہ گئے، انہوں نے بنگلہ دیشی تھا وہ دکاندار، اس کے ساتھ اسی طرح انہوں نے پار کیا، وہ آدھی قیمت پہ وہ چیز خرید لی انہوں نے. ہمارے ایک دوست تھے ہم سفر ساتھ، تو ایک بہت حیران ہوئے کہ انہوں نے آدھی چیز بن، انہوں نے بتایا ڈانگ، انہوں نے پوچھا کیسے خرید لی، انہوں نے طریقہ بتایا کہ اس طرح سے خریدے. یہ کہنے لگے ہم بھی اسی حربے کو آزماتے ہیں. میں ساتھ تھا، یہ کوئی نقل قول نہیں ہے، عینی شاہد ہوں اس ماجرا. یہ گئے اس میں دکان پہ جا کر، اسی بنگلہ دیشی کے پاس گئے، اس کو جا کے حال حوال کیا، پوچھا، گلے لگایا سارا. اب یہ اس کے ماتھے کو چومنا چاہتے تھے، وہ چومنے نہیں دیتا تھا ان کو. بار گیا ان کی اس کشمکش میں، میں ساتھ والی دکان میں چلا گیا کہ وہاں کوئی چیز ایسے دیکھ لیں، ونڈو شاپنگ، کہ جب تک یہ آپس میں بائی بائی نہیں بن جاتے اس وقت تک، بس ساتھ والی دکان میں. جب میں واپس آیا تو ایک کا ہاتھ دوسرے کے گریبان پر تھا، اس کا ہاتھ اس کے گریبان پر تھا، اور ایک دوسرے کو سخت ناروا سنا رہے تھے مکہ میں کھڑے ہو کے. بس چھڑایا آ کے گریبان ایک دوسرے کے، انہوں نے کہا چلو. میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا یہ بکواس کرتا ہے یہ. میں نے کہا بھائی یہ کسی کسی کا کام ہوتا ہے، آپ کا کام نہیں ہے. پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کس طرف دعوت دے رہے ہیں، کون ہمیں دعوت دے رہا ہے. ہم دعوت دیں کسی کو تو کس کی طرف دعوت دیں، کس کے گرد جمع کریں ہم اس کو. ہمیشہ نسبتیں مستقل چیزوں کو ایک کرتی ہیں، نہ کہ مستقل معنی دوسروں کو ایک کرتے ہیں. نسبت سے مراد یہاں دوسری جہات نہیں ہے، وجہ شبہات. اب اہل علم ہے، یہ گستاخی ہے کہ آپ کی خدمت میں تصریح کروں، لیکن عوام میں ہوتا ہے ایسے. ایک جگہ تشبیہ دی کسی کی، یہ مثال دی، میں نے نہیں دی بلکہ انہوں نے خود دی. ایک شخص نے سوال کیا، کہا کہ یہ جو امیر المومنین علیہ السلام کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، یہ توہین ہے. تو کیوں؟ کہتے ہیں اسد چونکہ شیر ہے اور وہ جانور ہے اور وہ فلاں ہے. میں نے کہا بزرگوار تشبیہ جو ہوتی ہے وہ ایک جہت سے ہوتی ہے, باقی جہات سے نہیں ہوتی. وہ صرف شیر میں ایک جہت ہے شجاعت کی, اس جہت سے یہ تشبیہ ہے, ورنہ اور دم اور جبڑے اور پنجے اور یہ چیزیں واضح شباہت نہیں ہے. کہ اگر کسی عالم کو کہو یہ دریا ہے, وہ سمندر ہے, کہتے ہیں نا علماء کو یہ سمندر ہے علم. اب اگر کسی کو سمندر کہیں تو دوسرا بٹن کھولنا شروع کر دے, کپڑے اتارنا شروع کر دے, کیا کر رہے ہیں, سمندر میں نانا ہے. پہلے وجہ شباہت کو سمجھیں کہ سمندر ہے یعنی کس میں, اس ذخیرہ ہونے میں, اور وفور علم. اس طرح پانی سمندر میں بہت وسیع ہوتا ہے. یہ تشبیہ ہے, نسبت بہت ساری اس میں خصوصیات ہیں, معنی حرفی ہے اور فلاں ہے فلاں ہے, وہ نہیں ہے اس وقت نظر میں نہیں رکھنا. فنا یعنی اتحاد کے لیے فانی ہونے کی ضرورت ہے, ورنہ اگر خود بیچ میں نسبت خود ڈٹ جائے کہ مجھے بھی بیچ میں کھڑے ہونا ہے, ان دو کے درمیان میں بھی ہوں, پھر وہ دو کبھی ایک نہیں ہو سکتا. اگر دو دڑوں کو ایک کرنا ہے خود فانی ہونا پڑے گا. اتحاد بشارت ہے, وہ شروع تھے ایسے ہلا ہلا تو اتحاد نہیں ہوتا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ, اگر خدا نے ہلا ہلا کرنا ہوتا تو ساری امت کو, سارے انسانوں کو ایک بنایا جا سکتا تھا. مشکل ہے خدا کے لیے سب کو ایک امت بنا دے. اگر ایک بنانا ہی ہوتا بنایا جا سکتا تھا, اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن ایسے ہونا نہیں ہے, ایسے کرنا نہیں ہے, مقصود یہ نہیں ہے. پھر قرآن نے فرمایا ولا یزالون مختلفین, انسان ہمیشہ اختلاف رہے گا ان کے درمیان, ہمیشہ. لا یزالون قرآن ہے, ہم ظاہر ہے کہ عرض کیا کہ تینی معیارات اور ہیں اور امپورٹڈ چیزیں اور ہیں. ہم امپورٹڈ میں اتنے غرق ہیں کہ اصل قرآنی مبنا کی طرف آتے ہی نہیں ہیں, نہ ہی اس کی طرف کوئی توجہ ہے ہماری. شروع کریں قرآن سے, اسلام سے, رسول اللہ سے, اسوہ ہے ہمارے پاس. امپورٹڈ نمونے ان سے تو کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے ہم, ابھی تک چلے ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے. یعنی سراحت سے اگر میں کہوں کہ تاکہ ذہنوں میں الجھن نہ رہے کہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہوں, ہم نے کن چیزوں سے تجربہ کیا اتحاد کا, وحدت کا؟ پارٹیاں بنا کر, حزب بنا کر, تنظیمیں بنا کر, انجمنیں بنا کر. پاکستان میں اگر مردم شماری کی جائے تو لوگ کم ہیں, تنظیمیں زیادہ ہیں. یعنی پر نفر دو تنظیمیں تین تنظیمیں ہیں پاکستان میں پر نفر, چونکہ ایک ایک آدمی دس دس تنظیموں میں ہے نا, تو اگر ایوریج نکالیں تو پر نفر تین تنظیمیں بنتی ہیں. خوب ان تنظیموں سے یہاں تک پہنچے ہیں, ان انجمنوں سے یہاں تک پہنچے ہیں. اور انجمن سازی ایک ایسا رجحان ہے جیسا فطری ہو جاتا ہے, عجیب ہے یہ پاکستان میں, پاکستان میں ہے صرف, اور کسی جگہ علاقہ ہی ہے یہ. تھوڑا سا اس سے ڈارون کی تھیوری کی تائید ہوتی ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ ان کا اپنا نظریہ ہے تکامل انواع کا, ہے تقریبا ان کا, وہ بھی جانتے ہیں سب نے سنا ہوا ہے تکامل انواع کا نظریہ, کہ انسان یا تمام مخلوقات اول میں ایک مخلوق تھی, ایک نو تھی, پھر وہ بعد میں پھیلی, کوئی خشکی پہ چلی گئی, کوئی تری میں چلی گئی, کوئی پہاڑوں پہ چلی گئی, کوئی صحراؤں میں چلی گئی, پھر ماحولیات نے اس پر اثر کیا, ماحول نے اثر کیا, اور ہر علاقے میں اس کے اثر سے اس میں خاص تغیرات آئی. کسی جگہ اسی موجود کی دم نکل آیا, کسی جگہ اس کے سینگ نکل آئے, کسی جگہ اس کے کھر نکل آئے, کسی جگہ اس کے پنجے نکل آئے, کسی جگہ کیا نکل آیا, بار کے کسی جگہ اس کی چار ٹانگیں ہوں گی, کسی جگہ دو ٹانگیں ہوں گی, تھا ایک ہی, لیکن یہ اتنی کثرت جو بنی ہے یہ ماحولیات کی وجہ سے بنی ہے. ویسے تو علمی لحاظ سے تو مردود ہے نظریہ, لیکن پاکستان میں نگاہ کرنے سے لگتا ہے کہ تھوڑی بہت جان ہے اس میں. معلوم نہیں وہاں کی سرزمین ایسی ہے, وہاں کی آب و ہوا ایسی ہے, وہاں کیا چیز ہے. واقعاً یہ اس کے ایکو سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جغرافیائی نظام جو ہے اس کا, اس کو اثرات ہوتے ہیں. جیسے برمودا میں کہتے ہیں نا کہ جو جائے وہ خاص قسم کے اثرات سے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ہم تو کہتے ہیں نا وہاں امام بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ماحولیات ماحول ایسا ہے برمودا ٹرائنگل میں, وہاں مقناطیسی شعائیں ہیں, جو بھی جائے اس کو اثر چھوڑتی ہیں وہ مقناطیسی شعائیں, یا مثلا فضا زمین سے باہر چلے جائیں ایٹماسفیئر سے, وہاں پر خاص اثرات ہیں اس کے. اسی طرح اگر کوئی آدمی حوضے سے پاکستان چلا جائے تو ایک خاص ایٹماسفیئر میں آ جاتا ہے, وہاں پر اس پر شعائیں, یعنی کچھ خاص ستارے اور سیارے ہیں جو اپنی شعائیں صرف پاکستان روانہ کرتے ہیں اور کسی جگہ روانہ نہیں کرتے. اور وہ یہ ہے کہ پہلا کام تنظیم بنانا ہے, اس کا پہلے دن سے طے ہوتا ہے کہ اے کاش وہ دن آ جائے جس دن میں بھی ایک تنظیم کا سرپرست ہو جاؤں. کیونکہ ایک سفر میں کسی جگہ سفر میں کر رہا تھا, ایک ناشنا آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے حال احوال پوچھا, نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام بتایا اپنا. وہ نقوی سن کے کہنے لگا آپ کس انجمن کے صدر ہیں؟ میں نے کہا آپ کو کیا سے یہ تلازم کہاں سے نکالا کس انجمن کے صدر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے البتہ سعیدوں کی کیٹیگریز بتائی, اس نے کہا کہ نقوی جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ, ہر نقوی کسی نہ کسی صدر ہوگا, کسی انجمن کا, کسی تنظیم کا, کسی بھی ویلفیئر کا, دینی مذہبی غیر مذہبی کسی چیز کا, اگر نہ ہوا تو کسی نشیوں کا صدر ہوگا, وہ کسی نہ کسی جگہ کا صدر ہوگا. پھر کہا کہ یہ البتہ سادات سے معذرت کے ساتھ, ذاکر پڑھتے نا سادات سے اجازت کے ساتھ, میں کہتا ہوں سادات سے معذرت کے ساتھ. کہا کہ کاظمی جو ہوتے ہیں یہ باوے ہوتے ہیں مزاروں پہ اور ادھر ادھر, یہ اس شخص نے بتایا. بعد میں نے غور کیا تو اس کی بات اچھی, یعنی تھوڑی بہت صداقت تھی اس میں. اور کہا کہ زیدی اکثر بیوروکریٹ ہوتے ہیں, زیدی سید کا بیوروکریٹ ہوتے ہیں, آپ غور کریں, اور نقوی جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے. باہر کے وہ نام سن کے اس نے یہ کہا کہ آرزو ہوتی ہے ہر آدمی کی کہ ایک دن ایسا آئے میں ایک انجمن کا صدر بن جاؤں. اس نے شروع تو نیچے سے کرتا ہے خزانچی سے, لیکن آرزو یہ ہوتی ہے کہ صدر بن جاؤ. اگر کسی نے نہیں بنایا خود اپنی انجمن بنا لیں گے, کیونکہ یہ تو ایک اختیاری چیز ہے. یہ وہ تجربے ہیں جو ہم نے کیے ہیں, لیکن قرآنی نمونہ امت ہے. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, امت بنو, وَلْتَكُنْ عَامَّ رہے, امت بنو, تو امت سازی. لیکن بشارت ہاں وہ شروط ہے, امت وحدت کا نام ہے لیکن بشارت ہاں وہ شروط ہے. امت کے لیے جس وحدت کی بنیاد, جس یعنی وہ مابل اتحاد کیا ہوتا کہ امت بنے, مابل اتحاد امت آئیڈیولوجی ہے. یعنی جو لوگ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ایک ہوں, جن کو آئیڈیالوجی ایک کرے, وہ امت بنتے ہیں. ورنہ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو فرمایا کہ ایو الناس المجتمعت ابدانہم المختلفت احواؤہم, یعنی آئیڈیالوجی کے بغیر کسی مسجد میں اگر بیٹھے ہوئے ہوں, کسی مصلی میں بیٹھے ہوئے ہوں, کسی عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں, کسی جلوس میں بیٹھے ہوئے ہوں, کسی محفل میں, کسی پنڈال میں, کسی کنونشن میں, اگر آئیڈیالوجی کے بغیر جا بیٹھے تو امیر المومنین سے پوچھیں یہ کون ہے, فرمائیں گے المجتمعت الابدان, یہ امت نہیں ہے, یہ مجتمعت الابدان ہے, جسمانی طور پر قریب قریب ہیں ایک دوسرے کے, لیکن امت نہیں ہے یہ. امت جن کو آئیڈیالوجی ایک کرے. لہذا اگر خدا کا خدا نے اسی طرح ریوڑ پیدا کرنا ہوتا, یعنی جس طرح سے ریوڑ پیدا کیے ہیں کہ اکٹھے رہیں, اگر انسانوں کو بھی امت بنانا ہوتا, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً لَكِنْ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, مختلف رہیں گے, اختلاف رہے گا ان کے اندر. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ, مگر کون جو رحمت رب جس کے شامل حال ہو گئے. یہ استفہامی انکاری ہے کہ یعنی خدا نے نہیں چاہا, لو شاء ربک, اگر خدا کی مشیت ہوتی سب امت ہوتے, لیکن نہیں کیا خدا نے ایسا. کیوں نہیں کیا؟ چونکہ خود انسان نے یہ بننا ہے, خدا نے نہیں بنانا امت, خود ہمیں بننا ہے امت. کس بنیاد پر؟ وہ مابل اتحاد آپ کی خدمت عرض کہ جس کو آئیڈیالوجی ایک کرے, نہ معنی مستقل کے یا شخصیات کے محور میں ایک ہو جائے. آئیڈیالوجی جن کو قریب کرے, مقصد ایک ہو, راہ ایک ہو, ہدف ایک ہو, وہ ایک ہو سکتے ہیں. وہ مجتمعت الابدان نہیں ہے, وہ مجتمعت الصراط ہیں, وہ مجتمعت المقصد ہیں, وہ مجتمعت الحرکت ہیں، وہ مجتمعت القلوب ہیں، ان میں اجتماع ہے ہر جہت سے، چونکہ آئیڈیولوجی اس پورے منظم نظام کو کہتے ہیں. یعنی ایک مشکل ہماری پاکستان میں یہ ہے، یہ آپ اہل علم کے لیے اور مجھ جیسے طالب علم کے لیے خوب نقطہ ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں اسلام جو متعارف ہوا ہے روایتی، وہ آئیڈیولوجک اسلام نہیں ہے. یہ سب سے بڑی مشکل ہے. لہذا ہر آدمی کی بین الگ ہے، ہر آدمی نے بانسری لے کے الگ بجا رہا ہے، راگ الاپ رہا ہے اسلام کا، چونکہ آئیڈیولوجک اسلام تو نہیں ہے. ہر ایک آدمی الگ اپنا راگ الاپ رہا ہے. ضرورت ہے، شہید مطہری نے جو خدمت کی انقلاب کی وہ یہ تھی کہ پراکندہ منتشر روایتی اسلام کے بجائے ایک آئیڈیولوجک اسلام، ایک منظم نظم یافتہ اسلام امت کے سامنے پیش کیا، اور امت اس کے گرد جمع ہوئی، اس سے امت بنتی ہے. پراکندہ گوئی سے کبھی امت نہیں بنتی، اخلاق موعظہ سے کبھی امت نہیں بنتی، جب تک آپ امت کے لیے ایک باقاعدہ نظام وضع نہیں کرتے، یعنی آئیڈیولوجک اسلام پہ پیش نہیں کرتے. یہ ایک درمیانی نقطہ تھا، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ ابھی نہیں ہے فرصت ہمارے پاس، ویسے بھی وقت تمام ہو چکا ہے. لا یزالون مختلفین، لوگ مختلف رہیں گے، الا من رحم ربک، مگر یہ کہ خدا رحمت کرے. اس رحمت کا معنی مرحوم علامہ رضوان اللہ علیہ نے فرمایا ہدایت، یعنی وہ لوگ وحدت کی طرف آئیں گے جن کو رحمت خدا شامل حال ہو جائے. خوب، یہاں سے ہم رحمت کے مقابلے میں لغتاً لعن ہے، لعن رحمت کے مقابلے میں ہے. رحمت یعنی نعمت خدا کا شامل حال ہونا، لعن یعنی محروم ہونا. دو ہے نا، دو دونوں دعائیں ہیں، رحم اللہ عمران، لعن اللہ عمران. رحم اللہ عمران یعنی خدا اس پر اپنا فیض نازل فرمائے، لعن اللہ یعنی خدا اس کو محروم کرے. کچھ دے دینے کو رحمت کہتے ہیں، کچھ لے لینے کو لعن کہتے ہیں. امت مرحومہ و امت ملعونہ یہاں سے مشخص ہو جاتا ہے. کہاں سے؟ قرآن کہتا ہے کہ لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدہ ولا یزالون مختلفین، ہمیشہ لوگوں میں اختلاف رہے گا، الا من رحم ربک، مگر جن پر رحمت خدا ہو جائے. خب، رحمت خدا کی علامت کیا ہے؟ امت ہو جانا، ایک ہو جانا. اگر امت بن گئے سمجھ لو رحمت خدا ہے، اگر نہیں ہے امت خدا محروم ہے. اب میں دوسرا لفظ استعمال نہیں کرتا کہ وہ اردو اسلام میں تند ہے پھر وہ، لیکن محروم ہے، محروم ہے از لطف رب، محروم از رحمت رب، جس میں الفت نہ ہو، جس میں مودت نہ ہو، جس میں محبت نہ ہو. قرآن نے ایک آیت میں صریح یہ بیان فرمایا ہے کہ پیغمبر اکرم کو یہ بیان فرمایا کہ اے پیغمبر، اگر آپ ما فی الارض، جمیع ما فی الارض لو افتدو، اگر آپ تمام ما فی الارض بھی ان لوگوں پر خرچ کریں، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، الفت ان میں نہیں آ سکتی. ظاہر سورہ آل عمران میں الفت ان میں کیسے آئے گی؟ جب رحمت خدا، لطف خدا ان کے شامل حال ہوگا. پیسے خرچ کرنے سے اور جانسے دینے سے اور وعدے وعید دینے سے کبھی ایک نہیں ہوگا. یعنی پیغمبر اکرم کو خداوند نے فرمایا کہ نبی، اگر آپ جمیع ما فی الارض ان پر خرچ کریں، یہ ایک نہیں ہو سکتے. لا یزالون مختلفین، ہمیشہ مختلف رہیں گے، الا من رحم ربک وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور خدا نے اسی لیے پیدا کیا. مقصد خلقت یہ ہے کہ امت بنے. اور پھر ساتھ یہ بھی قرآن نے بیان فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور یہ وعدہ خدا محقق ہے، یعنی سمجھو کہ وقوع پذیر ہو چکا ہے. تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، یہ وعدہ خدا گویا واقع ہو چکا ہے اور وقوع پذیر ہو چکا ہے. کون سا؟ لَأَمْلَأَنَّ جہنم من الجنت والناس اجمعین، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ، تاکید کے ساتھ، یہ وعدہ خدا گویا محقق ہو چکا ہے. من الجنت والناس، عرض کیا تھا کہ یہ گفتگو طویل و ذیل ہے وحدت سے متعلق. صرف مقصود یہ تھا کہ یہ ایام وحدت سے بہترین انتخاب ہے و بصیرت کی دلیل ہے کہ لوگوں کو تاریخ ولادت میلاد کے جھگڑوں سے نکال کر مولود کی طرف متوجہ کیا کہ اس کی طرف آئیں, اور اس مولود کی طرف آنے کے کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کے تحت وحدت بین مسلمین و وحدت بین مومنین و وحدت بین اہل ادیان یہ قابل تحقق ایک عملی چیز ہے کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی وہ دن دکھائے ہم سب کو کہ تمام مسلمانوں کو متحد دیکھیں, اور نہ صرف مجتمع الابدان بلکہ انشاءاللہ مجتمع القلوب دیکھیں انشاءاللہ, اور مودت و الفت و محبت جو اساس دین و اسلام ہے وہ مودت عملی طور پر بین مومنین و بین مسلمین و بین محبین اہل بیت خصوصاً وہ محبت و مودت آپس میں انشاءاللہ نظر آئے.